بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہم نے باب التقویٰ شروع کیا تھا، اور تقویٰ کے متعلق بنیادی باتیں اسی طرح شروع میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جو تقویٰ کے بارے میں مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر چند آیات پیش کی ہیں، ان کا ہم نے مختصر تذکرہ پڑھ لیا تھا. اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آگے پہلے تو ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کتاب کا جو احادیث والا حصہ ہے تقویٰ سے متعلق وہ پورا ہو جائے. اس کے بعد جیسا وقت ہوگا اس کے لحاظ سے بعض باتیں انشاءاللہ تقویٰ ہی سے متعلق کر لیں گے. لیکن احادیث پڑھنے سے پہلے دوبارہ ایک بات صرف ذہن نشین ہو جائے اور یاد دہانی میں اس کی کرا دیتا ہوں کہ تقویٰ کے بارے میں عام طور سے غلط فہمی ذہنوں میں ہوتی ہے کہ تقویٰ ایک بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچا مقام ہے، یہ تو بہت اللہ والوں اور بزرگوں والی باتیں ہیں، اور شیطان اس طرح دھوکے میں ڈال کے انسان کو تقویٰ کی طرف سوچنے اور اس کی جانب دھیان دینے سے ہی شیطان دور رکھتا ہے. یہ خیال ذہن میں رہتا ہے کہ نہیں، تقویٰ بہت اونچے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم کہاں، ہمارا تقویٰ سے کیا تعلق. تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، اور اصل بنیادی وجہ اس کی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ تقویٰ کا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہے. تقویٰ کا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز وغیرہ کے بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے، روزے کے بارے میں سب روزہ رکھتے ہیں مسلمان، یہ نہیں سوچتے کہ نہیں تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں. حالانکہ جس قرآن میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی قرآن میں تقویٰ کا حکم ہے، بار بار ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، اسی طرح تقویٰ فرض ہے. تو چونکہ تقویٰ نظر نہ آنے والی چیز ہے اس لیے اس کی طرف توجہ انسان کرتا نہیں، نماز روزے وغیرہ نظر آنے والی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ تقویٰ کا مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا. تقویٰ کے بارے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے بڑے لوگوں کی باتیں، اس کا مفہوم بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. تقویٰ کے معنی ہے بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ کو جو ناکام ناپسند ہے اس سے بچنا، بس. اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. پھر اس کے درجات ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے انسان بچ جائے. گناہ کبیرہ سے بچنا، گناہ صغیرہ سے بچنا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے بچنا، حسد کینہ وغیرہ سب گناہ ہیں، ان سے بچنا، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، یہ بڑی چیز ہے، یہ تقویٰ کی اصل ہے. پھر انسان جب یہ اس درجے پر آ جائے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عادی بن جاتا ہے اور کوشش کرتا رہے، ظاہر ہے کوئی بھی اپنے بارے میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، گناہ ہو جائے توبہ کر لے، تو بس گویا کہ تقویٰ کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ اس نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کر رہا ہے. وہ پھر آگے والے درجات، آگے والے ترقیات الگ بات ہے. بہرحال اب ہم روایتیں پڑھ لیتے ہیں. پہلی حدیث عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے معزز شخص کون ہے؟ اکرم الناس، معزز لوگوں میں معزز ترین کون ہوتے ہیں؟ یا معزز ترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی، سب سے معزز نہ انبیاء کا ذکر نہ اولیاء کا ذکر، بلکہ فرمایا اتقا ہوں، نہ فرشتوں کا نہ انسانوں کسی کے بعد، بس اتقا ہوں. فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. باب اور حدیث موافقت پوری ہو گئی کہ سب سے زیادہ متقی شخص وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچتا رہے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچتا رہے گا، اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک وہ معزز ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم سے ثابت ہے. فقالوا لیس عن ھذا نسألک، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات تو ظاہر سوال ہمارا جو تھا آپ نے جواب دے دیا، لیکن اور مقصد یہ نہیں تھا سوال کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں نام لے کر بتاؤں کہ وہ کون شخص جو اللہ کے نزدیک معزز ہے، نام لے لوں اصول بتانے کے بجائے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو خود اللہ کے نبی ہیں، نبی اللہ، ابن نبی اللہ جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ابن نبی اللہ ان کے والد بھی اللہ کے نبی ہیں اسحاق علیہ السلام، ابن خلیل اللہ وہ صرف ان کے والد جو ہیں وہ نبی نہیں بلکہ خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص دوست جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. دوست تو کیا اللہ تعالیٰ کے کوئی ہوں، لیکن ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. جو خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی بڑے اولو العزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام جن کا سمجھا جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. تو ظاہر ہے اس سے زیادہ معزز کون ہوگا؟ اللہ نے کتنی عزت دی کہ خود نبی، باپ دادا، پر دادا. قالوا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے. جواب تو اچھا ملا، ایک فائدے کی بات معلوم ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا سوال سے. قال فعن معادن العرب تسألونی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں فرمایا کہ میں کچھ ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا مقصد سوال کا یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا، اچھا عرب کے قبائل کا تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ عرب کے قبیلوں میں عند اللہ مثلا انصار ہیں، مہاجرین ہیں، اس میں پھر الگ الگ انصار میں بھی الگ الگ قبیلے ہیں، تو آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان قبیلوں میں اللہ کے نزدیک اللہ نے کن کو زیادہ خاص مقام دیا ہے اور منتخب فرمایا. فعن معادن العرب تسألونی، اچھا عرب کے قبائل اور خاندانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو. معدن اصل میں، اصل لغت اگر عربی زبان سے جن کو تعلق ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ معدن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں اصل استعمال ہوتا ہے. عربی کا لفظ معدن زمین کے اندر جو کانے ہیں، جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں، جن کو کان کہا جاتا ہے، اس کو معدن کہا جاتا ہے. کہیں زمین کے اندر کبھی نمک نکلتا ہے، کبھی مٹی کا تیل نکلتا ہے، کبھی جواہر نکلتے ہیں، اور کبھی ہیرے اور ڈائمنڈ نکلتے ہیں، سونا چاندی زمین سے نکلتا ہے. الگ الگ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں. تو اسی طرح جس طرح زمین میں اوپر تو مٹی ہے اور اندر زمین کے اندر بعض زمینوں میں بہت قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں چلتا اوپر سے، اسی طرح خاندانوں کے اندر بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اوپر سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن ان کے اندر اللہ نے کچھ ایسی صفات، ایسے جذبات، وہ کچھ خاندانی چیزیں ان میں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ان میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو معادن کہا جاتا ہے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو تم عرب کے قبائل اور خاندانوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خیارهم فی الجاہلیتی خیارهم فی الاسلامی اذا فقهوا۔ ان کے بارے میں میں نام تو نہیں لیتا کہ کون سا نام، لیکن یہ اصول بتا دیتا ہوں کہ جاہلیت میں جو لوگ، جو قبائل اچھے سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی وہ ان کے خیار اور پسندیدہ سمجھے جائیں گے، بشرطے کہ اسلام میں وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ کیوں؟ بعض قبائل، ہم مثلاً اشخاص ہی کو لے لیں، اشخاص کے اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً بعض افراد وہ تھے، بعض اشخاص وہ تھے جو جاہلیت میں ان کو خاص اعزاز حاصل تھا۔ اعزاز کیوں حاصل تھا؟ ان کی بعض خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں، مال اور شہرت کی وجہ سے نہیں، بعض صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو خاص اعزاز حاصل تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خاص صلاحیت تھی، ایک خاص اللہ تعالیٰ نے انہیں فطری صلاحیت رکھی تھی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ تو پہلے سے ہی اسلامی تھے بچپن سے ہی، لیکن یہ وہ حضرات ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، نام ہی ایک بڑا شاندار ہے، یہ وہ حضرات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی خوبی اور صلاحیت رکھی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاص خوبی ان میں رکھی ہے۔ ایک خاندانی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں بعضوں کے اللہ تعالیٰ نے خاندان میں رکھا ہوتا ہے، ذہانت بہت تیز تیز ذہانت ہوتی ہے ان کی، جلدی یاد ہو جاتا ہے، خاندانی ایک روایت چلی آتی ہے ان کی، تو ان میں ایسا ہوتا ہے، نسلوں میں اسی طرح چلتا ہے عموماً، ضروری نہیں کہ سب میں ہو۔ بعض دنیا دار میں، دنیا داری میں اور تجارت میں ماہر ہوتے ہیں، بعض علم میں اور دین میں ماہر ہوتے ہیں، بعض عبادات میں محنتی ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ بہرحال، تو جو لوگ جاہلیت میں پسندیدہ تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی خیار اور پسندیدہ سمجھے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اگر مسائل نہیں جانتے، دین کی سمجھ ان کو نہیں ہے، پھر تو ظاہر ہے، پھر تو ان کی صلاحیت تو ان کی اچھی چیز ہے، لیکن سونے پر سہاگا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس وقت ہوگا جبکہ انسان کی خاندانی شرافت اور خاندانی صلاحیتیں بھی ہیں اور ساتھ میں اسلام اور سمجھداری، دین کی سمجھداری ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ کمال کو پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز خاندان میں، قریش اور قریش میں بنو ہاشم، یہ خاص قسم کا ایک، عرب میں بھی اس خاندان کا ایک مقام سمجھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے خاندانوں میں اصولی بات یہ ہے کہ جو جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے، اسلام میں بھی وہ اچھے سمجھے جائیں گے، ان کے پسندیدہ سمجھے جائیں گے۔ یعنی کہ اسلام ان کو گرا دے گا، ختم کر دے گا، نہیں، بلکہ اسلام میں بھی وہ ان کے پسندیدہ ہوں گے۔ بس یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے، جب ان میں وہ جاہلیت میں جب سمجھداری ہوگی، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ اسلام کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے، فقاہت حاصل کریں گے، دین کی سمجھ حاصل کریں گے، وہ ہوگا تو اسلام میں بھی وہ عمدہ اور اچھے سمجھے جائیں گے۔ دوسری حدیث، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم۔ هات ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا حلوۃن خضرۃن، میٹھی ہے، سرسبز ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ جیسے انسان کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے، ہر ایک کو تو چاہے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن عموماً انسان کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے۔ بچوں کو بچپن میں ہی ان کو طرح طرح کی میٹھی چیزیں دے جاتی ہیں اور بچے اس کے اتنے شوقین ہوتے ہیں، کھانا کھلاؤ تو کھانا مشکل سے کھائیں گے، لیکن ان کو کوئی میٹھی چیز دے دو۔ اب میٹھی میں ایک تو ہوتی ہیں مٹھائیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں چاکلیٹ ہوتی ہیں، اس قسم کی میٹھی چیزیں بچپن سے ہی ان کو بس پسند ہوتی ہے یہ چیز۔ تو بعضوں کو میٹھی چیزوں میں، بعضوں کو ایک قسم کے یعنی مٹھائیاں پسند ہوتی ہیں، بعضوں کو کچھ اور یعنی حلوے پسند ہوتے ہیں، بعضوں کو چاکلیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو میٹھی ہوتی ہیں وہ پسند ہوتی ہیں، لیکن میٹھی چیز انسان کو مرغوب ہوتی ہے عموماً۔ اور خضرۃن، دیکھنے میں انسان کو جو چیز باغات وغیرہ میں سرسبز ہوتا ہے اچھا لگتا ہے، گرین رنگ کا گھاس اچھی ہو، درخت سرسبز ہوں، پورا باغ بھرا ہرا سرسبز ہے، ہرا ہے، اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو فرمایا کہ دنیا ایسی ہی ہے، انسان کو وہ اچھی معلوم ہوتی ہے، حلوۃن خضرۃن، لیکن دیکھو یہ نہ ہو کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے دیکھنے میں یا کسی اور اعتبار سے اچھی لگتی ہے تو تم اسی میں پڑ جاؤ اور اس میں منہمک ہو کے آخرت کو بھول جاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسروں کا جانشین بناتا ہے، پہلے ہمارے اب سے 100 سال پہلے جو تھے وہ اب نہیں ہیں، اب سے 100 سال پہلے جو موجود تھے وہ اب موجود نہیں ہیں، بعض ہی کہیں کہیں ایک دو ہوتے ہیں جن کو 100 سال سے زیادہ عمر مل جاتی ہے، ورنہ 100 سال پہلے جو موجود تھے وہ اب نہیں ہیں، اور اب سے ابھی ہم جو پڑھنے سننے والے، جو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان میں اکثر اب سے 50 سال کے بعد موجود نہیں ہوں گے، اکثریت ہم میں ہماری وہ ہے جو 50 سال کے بعد شاید موجود نہیں ہوں گے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دوسرے ہوں گے اور ہم نہیں ہوں گے، یہ تو دنیا کا نظام ہے، کچھ عرصے کے لیے انسان آتا ہے دنیا میں پھر چلا جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں تمہارے اگلے لوگ جو تھے جو بڑے تھے ان کے جانشین بنا دیا، اور اب تم ان کی جگہ پر ہو، تمہارے بعد دوسرے آئیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ کیوں بنایا، جانشین بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، اعمال یہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے دنیا کو میٹھا سرسبز بنایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی طرف انسان کو میلان ہوتا ہے، جیسے میٹھی چیز انسان کو مرغوب ہوتی ہے دنیا انسان کو مرغوب ہوتی ہے، انسان کو ذرا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کی محبت دور کرنے اور محبت ہٹانے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنے نفس پہ ذرا بوجھ ڈالنا پڑتا ہے کہ نہیں اس سے ذرا دور رہنا ہے، ورنہ انسان کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے، جیسے میٹھی چیز اور سرسبز کی چیز کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو کہیں اس میں دھوکہ نہ کھا لینا، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَا، دیکھو دو چیزوں سے بچنا خاص طور پہ، تقوی کا باب ہے تو اس میں تقوی میں یہ لفظ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ اس لیے روایت لائے ہیں کہ دیکھو تقوی کیا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتا رہے تو دنیا سے بچنا، دنیا انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ انسان کو گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف لے جانے والی چیز وہ عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں، یہ تفسیر اور حدیث پڑھنے والی عورتوں کا خاص طور پہ ذکر نہیں چل رہا، نہیں بلکہ عورتیں عموماً، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو آگے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو برائیوں میں پھنسایا جائے، غلط کاموں میں ڈالا جائے، تو تاریخ ہے، جن کو تاریخ معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، واقعات تو بہت ایسے اچانک ذہن میں آ گئی، ایک بات، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے بزرگ گزرے ہیں، اور بہرحال وہ ایک علاقے میں گئے، وہاں کے لوگ جب بہرحال فتح ہو گئی، معاملہ ہو گیا، وہاں کے کچھ لوگ بڑے جہاں اس علاقے کے لوگ تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو فوجی ہیں ان کو کچھ آنکھوں میں کچھ بیماری ہے، کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ نے دیکھا، یہ لڑتے ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، آنکھوں میں کیا تک، نہیں نہیں ضرور آنکھوں میں کچھ ضرور ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ یعنی کس بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ یعنی ان کی آنکھوں میں کوئی، کہ نہیں نہیں ہمیں ضرور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے، آپ بتائیں کہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے ان کو، کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہا کہ آپ کھل کر بات کریں کہ کیا سوال ہے آپ کا، کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کی فوج ہمارے علاقے میں آئی تھی تو ہم نے اپنی عورتوں کو آگے کر دیا تھا، ہم جانتے تھے کہ ہم ظاہر کے طور پر آپ سے لڑ نہیں سکتے، اور یہ آپ کے فوج کے لوگ جو ہیں وہ ایک عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنی عورتوں کو آگے کر دیں، ہم نے عورتوں کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے، فرمایا کہ آنکھوں میں بیماری نہیں ہے، یہ دل کا تقویٰ ہے جس کی بنا پر یہ دل کا تقویٰ ہے جس کی بنا پر انہوں نے بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا اور گناہوں سے بچایا. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے, یہ تاریخ جو پرانی تھی جو پرانی نہیں رہی, ابھی ہم نے افغانستان کے حالات میں بھی اس طرح کے واقعات سنے کہ وہاں پر بھی ایسے حالات ہوتے ہیں. باہر کے لوگ اگر جاسوسی کے لیے گئے, کچھ عورتیں گئیں, تو ان کے ساتھ کس طرح خیال رکھا گیا, گویا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہے, وہ دیکھنے ہی نہیں چاہتے اس طرح کے مناظر کو. یہی فرمایا واتقوا النساء, کتنے ہیں بڑے بڑے جن کو عورتوں کے ذریعے سے پھنسایا گیا اور گناہوں میں ملوث, گناہوں میں مبتلا کیا گیا اور وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے. فاتقوا الدنیا, اس کے تو بہت سے واقعات ہیں. قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا, فمثله کمثل الکلب, بلعم بعور کا واقعہ آتا ہے, فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. خیر, جو بھی واقعات ہیں ان کی تفصیلات میں تو نہیں جاتے, مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ دیکھو دنیا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, دنیا سے بچو, یعنی دنیا دو چیزوں کا نام ہے, ایک مال ہے اور ایک شہرت اور عزت, اس کو حب جاہ اور حب مال کہا جاتا ہے, حب جاہ حب مال. یا پھر ہم کہہ لیں کہ انسان کو جو دل چاہے, خود انسان کا نفس, یہ بھی دنیا میں انسان چاہتا ہے اچھا مال مل جائے, شہرت اور عزت مل جائے, دنیا میں انسان بڑا بن جائے. یہ بنیادی دو چیزیں ہوتی ہیں, مال اور جاہ. دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو, یہ انسان کو معصیت اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو آیا وہ عورتوں میں آیا. عورتیں ذرا راستے سے ہٹیں اور پھر انہوں نے مردوں کو ہٹایا, اور چلتے چلتے سلسلہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی شروع کر دی. تیسری حدیث, عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, تقوی مانگتا ہوں, پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں. یہ چار چیزوں کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان چار چیزوں کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اہم ہیں, اسی لیے امام نووی یہ حدیث یہاں لا رہے ہیں تقوی کے باب میں, کہ یہ چار چیزیں اہم ہیں, ان میں ایک تقوی بھی ہے. گویا کہ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگ رہے ہیں. پہلی چیز ہے اللہم انی اسألک الہدى, یہ تو میں نے حدیث کی باب سے مناسبت کی وجہ سے یہ میں نے خلاصہ کر دیا. اب ہم حدیث کو سمجھتے ہیں کہ اللہ, میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. اس کی تفصیل کی اب ضرورت نہیں رہی, اس لیے کہ ابھی دو دن پہلے ہی ہم نے انک لا تہدی من احببت تفسیر میں ہم نے ہدایت کا مفہوم پورا الحمدللہ وضاحت سے پڑھ لیا تھا. تو ہدایت کا مفہوم ایک تو ہوتا ہے انسان کفر سے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے, یہ ایک ہدایت ہے. پھر انسان یہ معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور اس میں پھر انسان اللہ تعالیٰ کی قرب میں جتنا زیادہ ترقی کرتا رہتا ہے, وہ ہدایت ہی کے درجات ہیں, اور ہدایت کے درجات بے شمار ہیں, بے انتہا ہیں. یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی اگر دیکھا جائے کہ ان کا اتنا اونچا مقام, اتنا قرب حاصل ہوتا تھا, وہ بھی اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے تھے, تو اس سے اونچے بھی درجات اس کے اتنے ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. جتنا اللہ کے قرب میں ترقی ہوگی, اللہ کی معرفت اور قرب میں ترقی ہوگی, گویا ہدایت میں انسان آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. اللہم انی اسألک الہدى, اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. ہم اگر نماز کی ہر رکعت میں جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, ذرا دھیان لگا دیں کہ اللہ, میں تجھ سے کیا مانگ رہا ہوں, میں ہدایت مانگ رہا ہوں. ہر غلط کام سے میں رک جاؤں, ہر نیکی میں آگے بڑھ جاؤں, تجھ سے تعلق میں قوت پیدا ہو جائے, ہدایت. اگر ہر رکعت میں ہم یہ سوچ سوچ کر دعا مانگیں تو ہمارے لیے ہر رکعت بہت سی مزید ترقیات, ویسے تو ہر رکعت ہی ترقیات کا ذریعہ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ, اور مزید ترقیات کا ذریعہ بن جائے. اللہم انی اسألک الہدى, اللہ, میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. والتقیٰ, تقویٰ مانگتا ہوں. تقویٰ کی وجہ سے جیسے بتایا کہ بنیادی چیز تقویٰ میں یہ ہے کہ اللہ کی جو باتیں ناپسند ہیں ان سے انسان بچے اور بچتا رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان سے بچتے ہی تھے. کبھی کبھی خلاف اولا امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو سکتے ہیں, یا امت کی تعلیم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو. اور اسی طرح تقویٰ کے جیسے بہت سے درجات ہیں, تقویٰ کے بھی اونچے درجات ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ صرف گناہ ہی سے بچے, اس لیے میں نے اس کے مفہوم لیا تھا جو چیز اللہ کو ناپسند ہے. ہو سکتا ہے گناہ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں. ایک پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ غلطی سے بھی کوئی کام کریں. ٹھیک ہے, غلطی سے بھی کرنا ان کے لیے منع ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نسی آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. لیکن عام انسانوں کے لیے بڑی بڑی چیزیں, گناہ بھی کر لیتا ہے توبہ کر کے ختم, معاف ہو گیا. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, نہیں نہیں دنیا میں اترو, اب جنت سے اترنا پڑے گا. بعضوں کے ہر ایک کا مقام ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہو انسان اس سے بچے, یہ تقویٰ, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے. والعفاف, پاک دامن, انسان ہر برائی سے بچا رہے, غلط کام سے بچا رہے. مثلاً انسان کو کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے پیسوں کی, کسی کے سامنے مانگنا, کہ مثلاً جیسے فقرا ہوتے ہیں بھیک مانگتے ہیں, بھیک مانگنا یہ پاک دامنی کے خلاف ہے. اپنے آپ کو انسان گویا کسی کے سامنے ذلیل کر رہا ہے. تو ایسا کوئی کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو, یا لوگوں کی نظروں میں وہ بہت گرا ہوا اور کم درجے کا کام سمجھا جائے, ایسی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے. والغنا, اور مجھے غنا عطا فرما دے. غنا کے دو مفہوم ہوتے ہیں, ایک غنا ظاہری ہوتا ہے, ایک غنا باطنی دل کا غنا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے لیس الغنا عن کثرت العرض, زیادہ مال یہ غنا نہیں ہے, بلکہ ولکن الغنا غنا القلب, اصل غنا تو دل کا غنا ہے. تو یہاں پر وہی بات اصل مانگی گئی ہے کہ اللہ مجھے دل کا غنا عطا فرما دے. ایک شخص ہے جس کے پاس $1,000 ہیں, وہ سمجھتا ہے میرے پاس تو 1,000 ہیں اور ضرورت سے زائد 1,000 رکھے ہوئے ہیں, میری ضرورتیں سب پوری ہو رہی ہیں, $1,000 میرے پاس رکھے ہوئے ہیں تو میرے لیے تو ضرورت سے زائد ہیں 1,000 بھی, مجھے اور ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ضرورت مند آتا ہے مجھے $100 کی ضرورت, ہاں لے لو, اس میں 100 دے دیے. یہ غنا ہے, ایک قسم کا غنا یہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 1,000,000 ہے, وہ کہتا ہے مجھے 3,000,000 والا گھر جو ہے وہ خریدنا ہے. مثال کے طور پر 3,000,000 والا گھر خریدنا ہے, یہ 2,000,000 والا گھر ہے فلانا وہ خریدنا ہے. گھر سستے بھی مل سکتے ہوں گے لیکن اس کو 2,000,000 والا گھر خریدنا ہے. اب وہ اس کی بات چیت اس کی چل رہی ہے, یہ شخص 1,000,000 اس کے پاس ہے لیکن اس کو 2,000,000 مزید یا کم از کم 1,000,000 کہیں سے جمع کرنا ہے. تو یہ 1,000,000 کا فقیر ہوا, یہ 1,000,000 کا مالدار نہیں ہے. جو ہیں ایسا کہ گھر ابھی خریدا نہیں, اس کے ذمہ قرض نہیں آیا, لیکن دل میں اس کو یہ ہے کہ نہیں مزید مل جائے تو میں 2,000,000 والا گھر خرید لوں, میں کسی طریقے سے اور 1,000,000 جمع کر لوں, 1,000,000 جمع کر لوں. تو 1,000,000 کا فقیر ہے, یہ 1,000,000 والا مالدار نہیں ہے. حالانکہ ظاہر میں دیکھا جائے تو اس کے پاس 1,000,000 اس کے پاس 1,000 کوئی نسبت نہیں, لیکن پھر بھی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, 1,000 تو مثال دے رہا تھا, کچھ بھی نہ ہو لیکن دل میں یہ ہے کہ نہیں میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ہمارے کتنے ماشاء اللہ ایسے طلبہ ہوتے تھے اور ہوتے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے زیادہ ہوتے تھے, ہمارے ملکوں میں تو بہت ہوتے ہیں, جن کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے, کسی قسم کی کوئی اخراجات کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. ان کو رہنے کی جگہ مل گئی ہے, کھانا مل رہا ہے, وہ تسلی سے خوش رہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم ضرورت مند نہیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ غنا ہے, دل کا غنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, یہ بڑی چیز ہے. دل کا غنا اللہ تعالیٰ دے دیں تو بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی. ظاہری پیسے جتنے بھی آ جائیں انسان مزید سوچتا ہے اور مل جائے اور مل جائے, تو وہ فقر ہوتا ہے. چوتھی حدیث, عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأت التقوی. یہ ابو طریف کنیت ہے, نام ہے عدی بن حاتم الطائی، حاتم طائی کا نام تو بہت سو نے سنا ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خیالی کوئی شخص ہے، نہیں نہیں حقیقی شخص ہیں حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حاتم طائی نے تو اسلام کا زمانہ نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام کا زمانہ پایا اور صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے. حاتم طائی بہت سخی آدمی، بہت سخی آدمی، ان کے سخاوت کے واقعات بہت مشہور ہیں، صحیح بھی ہوں گے غلط بھی ہوں گے، تاریخی باتیں ہیں، ناول وغیرہ بھی بہت لکھے گئے ہیں حاتم طائی کے نام پر، عجیب عجیب واقعات ان کے سخاوت کے ملتے ہیں، لیکن ان کے جو اشعار ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موحد تھے وہ، اللہ پر ان کا یقین تھا. اور ہم نے شاید پہلے کبھی پڑھا ہو کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ موجود تھے اور ان کے بارے میں شرک اگر نہیں ملتا، وہ مشرک نہیں تھے، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نجات پائیں گے. جب شرک نہیں کیا، موحد تھے، اور اس زمانے میں ظاہر شریعت کے احکام تو ان کے پاس پہنچے ہی نہیں تھے، سوائے اس کے کہ بس ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ نمازوں کے احکام آئے، نہ روزے کے احکام آئے، نماز روزے وغیرہ چاہے کچھ نہ پڑھی ہوں، بس موحد ہونا یہ کافی ہے نجات پانے کے لیے. تو حاتم طائی کے بارے میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نجات پانے والے لوگوں میں ہیں. ان کی سخاوت تو مشہور ہے، اور ان کے توحید وغیرہ اور اللہ پر ایمان کے اشعار بھی ملتے ہیں. کہیں ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، بڑی باتیں کہتے ہیں، ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ الم تر ان المال غاد ورائح وان الذي يعطيك غير بعيد، اس طرح کے کوئی اشعار ہیں کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے اور دینے والی ذات دور تو ہے نہیں، جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے دیتا رہے گا. اس وقت ان کی باتیں جو جاہلیت کے دور سمجھا جاتا ہے. بہرحال تو ان کے بیٹے عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی یمین، تقویٰ کتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس حدیث سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. وہ کیا؟ من حلف علی یمین، کوئی شخص قسم کھا لے کسی بات کی، ثم رآ اتقى للہ منہا، پھر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس سے زیادہ تقوی والی بات اس کے خلاف ورزی میں ہے، قسم کھا لی کہ میں فلانے سے بات نہیں کروں گا، مثال کے طور پر قسم کھا لی کہ فلانے سے بات نہیں کروں گا، کسی وجہ سے قسم کھا لی، غصہ آ گیا تھا یا جو بھی ہوا تھا، پھر مسئلہ سوچا ذہن میں کہ کیوں بات نہیں کرنی، کیا کوئی دینی وجہ ہے؟ نہیں، دینی وجہ تو نہیں ہے. زیادہ تقوی کس میں ہے؟ تقوی کی بات کیا ہے، بات کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ تقوی کی بات تو یہ ہے کہ مجھے بات کر لینی چاہیے، قطع تعلقی تو جائز نہیں ہے، چاہے میں نے قسم کھا لی ہے. تو تقوی اتنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو قسم توڑنی بھی پڑے تو قسم توڑ دے، وہ زیادہ ثواب کا کام ہے. قسم پر جمے رہے گا تو شاید گنہگار ہوگا، 3 دن سے زیادہ بات نہیں کی تو گنہگار ہوگا، کوئی حرج نہیں، بات کر لے، قسم توڑ دے، قسم توڑ دینا اتنا بڑا جرم نہیں، تقوی زیادہ ضروری ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. من حلف علی یمین، کوئی کسی بات کی قسم کھا لے پھر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس سے زیادہ تقوی والی بات اس کی خلاف ورزی میں ہے، تو فلیأت التقوی، تو تقوی والا کام کر لے، قسم توڑ دے اور تقوی والا کام کر لے. قسم توڑ دے گا اس کا کفارہ دے دے. انسان سوچتا ہے نہیں نہیں قسم توڑنا گناہ ہے، حدیث کہتی ہے نہیں، اگر قسم پر عمل کرنے میں گناہ ہے اور اس کی خلاف ورزی میں تقوی ہے تو اس کی خلاف ورزی کرو، قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو، اس پر بھی ثواب ملے گا. تو اگر قسم نہ کھائی ہو پھر کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تقویٰ والی بات پر عمل کرنے کا. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب قسم کھا لی ہے تب بھی اس کو توڑ دو، تو قسم نہیں کھائی ہے پھر کیوں تقویٰ والی بات کو اختیار نہیں کرتے. الخامس، بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں نہیں بس مجھے تو یہی کرنا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ نہیں، دوسری بات یہ تقوی کی بات ہے، یہ چیز تقوی کے خلاف ہے، نہیں نہیں بس میں نے کہہ دیا بس مجھے یہ کرنا ہے. کہہ دیا سے کیا ہوتا ہے، قسم کھالی ہوتی اور قسم توڑنی پڑے تب بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم توڑ دو، لیکن اپنی بات پر نہ جمے رہو، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو دیکھو. الخامس، عن ابی امامة صدی بن عجلان عن ابي امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال: اتقوا الله. حضرت ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ، ابو امامہ نام کے مشہور دو ملتے ہیں، اگرچہ اور بھی ہیں لیکن دو زیادہ مشہور ہیں، ان میں جو صحابی ہیں صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، تابعین میں بھی ابو امامہ ملتے ہیں، یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جن کے نام صدی بن عجلان ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا خطبہ دیتے ہوئے حجت الوداع میں. یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی اہم بات ہے، اس لیے کہ حجت الوداع، ودا کے معنی الوداع، گویا یہ وہ حج ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو الوداع فرما رہے ہیں. یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، جو اپنے وطنوں پہ جا رہے ہیں چلے جاؤ، یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی، حجت الوداع ہے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اس حج کو حجت الوداع کہتے تھے، لیکن فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ حجت الوداع کیوں کہہ رہے ہیں اس کو. انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر پتہ چلو وہ اچھا اس لیے حجت الوداع تھی. اللہ تعالیٰ نے زبانوں پر اس کا نام، صحابہ کی زبانوں پر حجت الوداع کا نام جاری فرما دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. خیر، تو حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص خاص باتیں ارشاد فرمائیں، جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ بڑی اہم باتیں تھیں، خاص نصیحتیں فرمائی تھیں. ظاہر ہے آخری وقت میں انسان کیا نصیحتیں کرتا ہے، دیکھو یہ کر لینا، دیکھو اس چیز کا اہتمام کر لینا، پتہ ہے کہ آخری وقت ہے، تو آخری وقت جو ہے وہ تاکیدی اور اہم باتیں بتانے کا ہوتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص بات ارشاد فرمائی وہ تھی اتقوا اللہ. بس یہ ہو گیا باب التقوی، کہ تقوی اتنا اہم ہے کہ حجت الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم دے رہے ہیں اتقوا اللہ. اور تقوی کے پر عمل کرنا اور تقوی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا، وصلوا خمسکم، تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور کیا کرو، وصلوا خمسکم، پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، وصوموا شہرکم، مہینے کا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیا کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے حکام کی، بڑوں کی بات مانتے رہا کرو. عمرا جو حکم دینے والے لوگ، یعنی حاکم ہیں، حاکم ہیں، مسلمان ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اور اسی طرح عمرا گھر کے بڑے ہیں، والدین ہیں، وہ گھر کے عمرا ہیں، ان کی بات مانو، اللہ کی مرضیات کے خلاف نہ ہو، خلاف شرع امور نہ ہو، ان کی بات مانو. واطیعوا امراءکم، اسی طرح اگر ہم خود براہ راست عربی نہیں جانتے، قرآن و حدیث سے مسائل ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم جن علماء کی اتباع میں، جن پر اعتماد کر کے، ظاہر ہے ویسے ہی نہیں، بلا وجہ نہیں، جن علماء کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو ان شریعت پر عمل کرنے والے علماء، مثلا ہم سمجھا جاتا ہے جیسے مختلف، اللہ تعالیٰ نے مختلف مجتہد ائمہ پیدا فرمائے، ان میں چار کی فقہ معروف ہوئی، جن میں امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اگرچہ اور بھی مجتہدین تھے، لیکن یہ چار کی فقہ آگے بڑھی، ان کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو آگے بڑھایا. اب ہم جب حنفیہ کا مسلک، ویسے لوگ سمجھتے ہیں کسی امام حنیفہ کے اقوال کو کہا جاتا ہے، لیکن حنفی مسلک کہلاتا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں میں، ان کے ماننے والوں میں جو قول راجح ہوتا ہے وہ مسلک حنفی کہلاتا ہے. کبھی کبھی امام حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بھی خلاف ہوتا ہے وہ. بہرحال ہم ان علماء جنہوں نے مسلک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے جنہوں نے بھی امام حنیفہ کے اصولوں کو دیکھا، ان کے مسائل کو دیکھا، اور جن مسائل کو راجح قرار دیا، ہم پر گویا شریعت کے احکام بتانے والے یہ ہمارے عمرا ہو گئے. ایک مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، عموم کے لحاظ سے. بہرحال اپنے علماء کی باتیں مانو، اپنے بڑوں کی، والدین کی بات مانو، اپنے حکام جو مسلمان ہیں، اگر وہ ظاہر ہے کہ، ظاہر مسلمان کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ وہ شریعت کے مطابق حکم دیں گے، ورنہ اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو کبھی غیر اسلامی حکم بھی ہوں گے. تو اپنے عمراء اور حکام اور بڑوں کی بات مانتے رہا کرو، عافیت میں رہو گے، صحیح راستے پر رہو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلوا جنت ربکم، اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو تقوی کا حکم بھی دے دیا اور اس کا نتیجہ اور انجام بھی بتا دیا کہ اس کا نتیجہ جنت میں جانا ہے. یہ ہماری احادیث جو تھیں تقوی کے بیان میں وہ مکمل ہو گئیں. یہاں تک ہمارا باب مکمل ہو گیا. میرا خیال ہے وقت کے لحاظ سے بھی اب وقت ہو گیا کافی، تو یہیں تک بات روک دیتے ہیں. تقوی کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ الحمدللہ شروع میں ہو چکی تھیں، بس یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.